بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 22 نومبر 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں فحاشی کا سدباب کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا على افضله وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم, سورہ اعراف کا یہ تیسرا رکوع ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا. ہمارا جو مطالعہ قرآن کا سلسلہ چل رہا تھا, ایک ترتیب سے اس میں سورہ مجادلہ مکمل ہوئی تھی اور اب سورہ حشر کا آغاز ہونا چاہیے تھا. آج سے 28 پارے کی دوسری سورۃ سورۃ الحشر, لیکن میں نے اس کو مؤخر کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اگلے جمعے سے اس کا آغاز کریں گے. ایک اور بہت اہم موضوع ہے, معاشرتی مسئلہ, جس پر ہم بحیثیت مسلمان, خاص طور پر تنظیم اسلامی کے لوگ کون ہیں, کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. تنظیم اسلامی مسلمانوں کو دعوت دیتی ہے کہ وہ جس دین کو مانتے ہیں اسلام کو, اس پر پورے عمل پیرا ہو جائیں. بس ایک جملے میں یہ بات, اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس میں عمل پیرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات پر اور اپنے گھر میں بھی اس دین کو نافذ کریں جو دین اسلام ہے, جس نے ہمیں زندگی کے ہر ہر گوشے میں ہر ہر پہلو سے تفصیلی رہنمائی دی ہوئی ہے, جسے ہم دھڑلے کے ساتھ اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں صبح و شام, اگنور کرتے ہیں. ہوگی رہنمائی, ہمیں نہیں پرواہ, ہم چلیں گے برادری کے رواج کے مطابق, زمانے کے چلن کے مطابق, دنیا کے دستور کے مطابق, دنیا میں ترقی کے حوالے سے آج کل جو معیارات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے ہر قدم اٹھانا ہے. ہاں ہیں مسلمان ہم. یہ راستہ اللہ کی نافرمانی ہی نہیں ہے, یہ بغاوت کا راستہ ہے, یا تو آپ کہیں کہ ہمیں دین کا معلوم نہیں ہے، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہے، لہٰذا ہم اس رستے پر چل رہے ہیں جو دنیا کہتی ہے. جب بتانے والے موجود ہیں، ساری تفصیلات موجود ہیں، قرآن زندہ کتاب موجود ہے، اس کی تفسیر، سنت رسول، احادیث رسول مجموعہ موجود ہے، تو کیا جواز ہے؟ بہرکیف تنظیم کی دعوت یہ ہے کہ خود اپنے وجود پر اور اپنے گھر میں بھی اسلام کو نافذ کرو. اور یہ انفرادی طور پر بندگی کے لیے نہیں آیا تھا یہ دین، خاص طور پر مسلمان کا تو مشن ہے اس دین کو کل روئے ارضی تک پہنچانا، اور اللہ کے دین کو رب کی اس دھرتی پر، رب کی اس زمین پر اس کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، جہاد و قتال جس کے لیے لازم کیا گیا ہے. جس سے ڈرتے وہ ہیں جو قرآن کو پڑھ لیتے ہیں. ہمارے دشمن کے کہیں مسلمانوں نے بھی قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمارے لیے جگہ کہاں رہے گی؟ ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ابھی سے ہم جو ہے وہ گن اٹھا کر چل پڑے. اس کا ایک بڑا تفصیلی اور درجہ وار ایک طریقہ اور راستہ ہے جو ہمیں سیرت سے ملتا ہے، اور اس رستے پر چلنے کی اس کوشش ہے جو تنظیم اسلامی کر رہی ہے. چنانچہ ہم جہاں مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، دین پر عمل کرو، حرام سے بچو، معاشرے میں پھیلی ہوئی منکرات، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اسٹیٹ کی ذمہ داری الگ ہے، اسٹیٹ کو نافذ کرے گی قوت کے ساتھ، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر کم سے کم اپنی قوت کو، اتھارٹی کو بھی استعمال کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے. لیکن عام لوگوں کے ساتھ صرف زبان سے تلقین کرنی ہے، انہیں نصیحت کرنی ہے، انہیں توجہ دلانی ہے، خاص طور پر منکر اس سے روکنا. اگر یہ نہیں کرتے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے دینی اعتبار سے. ہمارے سامنے منکر ہو رہا ہو، ہم نہ روکیں. چنانچہ جو منکرات معاشرے میں ہیں اور جن کا تعلق پورے سسٹم سے بن چکا ہے، ان میں تین بڑے بڑے منکر ہیں جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے حساس ہیں، جو بڑے بڑے منکرات ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا منکر اس ملک کے اندر غیر اللہ کی حاکمیت. مسلمان 95% مسلمان، اس ملک کے بسنے والے مسلمانوں کا ملک، اور اللہ کا دین قائم نہ ہو، شریعت نافذ نہ ہو، باطل نظام کے تحت جی رہے ہوں، یہ سب سے بڑا منکر ہے. جب باطل نظام کے نیچے ہیں تو پھر ہر چیز ہی خراب ہے. پھر تنہما داغ داغ شد تمبا کجا کجا نہم، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. وہ نظام قائم ہوگا تو معاشرے سے منکرات کے خاتمے کا کوئی امکان پیدا ہوگا نہیں، تو پھیلتے جائیں گے منکرات. اس لیے کہ جب اللہ کا نظام قائم نہیں ہے تو جو نظام بھی ہے وہ شیطانی ہے، وہ ابلیسی ہے، اور ابلیسیت پھیلتی چلی جائے گی. آپ کہیں ادھر سے پکڑنے کی کوشش کریں، کہیں ادھر سے پکڑنے کی کوشش کریں، نظام غلط ہے، آپ مؤثر طور پر اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. تو غیر اللہ کی حاکمیت اس ملک کے اندر، قانون کس کا چلتا ہے، اللہ کا یا انگریز کا؟ یہ ہے فیصلہ کن بات. عدالتوں میں فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بنیاد پر یا 1935 کے برٹش لا کے مطابق؟ دس دا پرابلم، سیدھا سا مسئلہ ہے. یہ سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑی اللہ کے دین سے غداری، یہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اس پر بات ہی نہیں ہوتی مساجد میں. باتیں ہوتی چھوٹی چھوٹی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے نا، جب یہود کے اندر یہی بگاڑ آیا تھا جو ہم میں آیا، کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے پورے اونٹ نگل جاتے ہو. مچھروں کے معاملے میں بڑے حساس ہو کہ کوئی مکھانے میں ہمارے مچھر بھی نہ آ جائے، لیکن ناپاک اونٹ جو ہے اگر وہ حرام کا بھی ہے وہ بھی کھا جاؤ گے تو پتہ ہی نہیں لگے گا تم سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ ریشو پروپورشن برعکس ہو جاتی. تو ایک بہت بڑا منکر ہے غیر اللہ کی حاکمیت. اس کے خلاف بھی تنظیم آواز بھی اٹھاتی ہے، مظاہرے بھی کرتی ہے. حالانکہ مظاہروں کا عام طور پر تصور یہ ہے کہ کسی چیز کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے، اپنا احتجاج، لیکن ہمارے مظاہروں میں ایک طرف احتجاج بھی ہے کہ اس ملک میں وہ نظام نہیں ہے، دوسرے اس کی ایجوکیٹو ویلیو ہے، لوگوں کو معلوم تو ہو، پتہ تو چلے کہ یہ غلطی ہے، یہ ایک منکر ہے، بہت بڑا منکر ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یاد تو کرایا جائے، توجہ تو دلائی جائے۔ لہذا آج سے نہیں ہے، الحمدللہ پچھلے 25-30 برس سے مظاہروں کا سلسلہ مختلف انداز سے تنظیم کرتی رہی ہے اور اب بھی جاری ہے، چلتے رہتے ہیں۔ پہلا وہ ہے، دوسرا بہت بڑا منکر معاشی اعتبار سے، حرام اگر ہماری زندگی میں شامل ہے تو ہماری عبادت دعائیں بھی قبول نہیں ہیں، اور حرام میں سب سے بڑا جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے کے مترادف ہے وہ سود ہے، اس کی بھی اویئرنیس نہیں ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہے، توجہ دلائی نہیں جاتی الا ماشاءاللہ، اب کچھ ہونے لگی ہے توجہ۔ مجھے یاد ہے والد محترم جب سنایا کرتے تھے کہ سود کے گناہ کے 100 حصے ہیں یا 70 حصے ہیں، وہ حدیث اور قرآنی آیات، تو ایک صاحب جو ایک طرف انجمن میں بھی شامل ہوئے، دینی ذہن رکھنے والے تھے، وہ احتجاجاً جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے کہ ہمارا سود کے بغیر گزارا نہیں، اور ہم بار بار یہ چیزیں سخت کلمات ہم نہیں سن سکتے تھے اپنے بات، اب یہ واقعہ ہے، عادی نہیں ہے لوگ اس طرح کی باتیں سننے کی، مساجد میں ایسی باتیں بیان کی جائیں گی تو چندے دینے والے چندے دینے بند کر دیں گے۔ لہذا یہ بہت بڑا منکر ہے جس کو کم سے کم اس اعتبار سے ملک کے اندر اٹھایا ہے کہ یہ بہت بڑا منکر ہے، اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کی حالت میں ہیں ہم، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس سے وہ کام لیتا ہے، والد محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ کا بہت بڑا حصہ ہے اس ملک کے اندر اس سود کے خلاف آواز کو اٹھانے میں، اور اس اویئرنیس کو کچھ نہ کچھ عام کرنے میں۔ تیسرا بہت بڑا معاشرتی منکر ہے یہ جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کا جو سیلاب اس وقت آیا ہوا ہے، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، یہ ملک کی صحافت کے اندر، چونکہ خاص طور پر میڈیا کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہے، میڈیا کا رول اور اس کو پھیلانے میں پروپیگیشن ہے اس بے حیائی کی، اس میں میڈیا، پرنٹ میڈیا اور اس سے بڑھ کر اب الیکٹرانک میڈیا۔ تو میں صرف آپ کے اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب جنگ اخبار لاہور سے چھپنا شروع ہوا، یہ کراچی کا ایک پرانا بہت مشہور اخبار تھا، کراچی میں وہ ایک ہی اخبار سب سے بڑا اخبار سمجھا جاتا تھا، لاہور میں نوائے وقت کو وہ مقام حاصل تھا، یہ ہے سنجیدہ طبقات اور ایک معیاری اخبار نوائے وقت۔ چنانچہ جب جنگ والوں نے لاہور سے اپنا ایڈیشن شروع کیا، اور یہ بات ہے شاید 80s کی، اور اس وقت انہوں نے، ظاہر بات ہے کہ وہی لیڈرشپ تو وہی ہے، اس لیڈرشپ کو کیپچر کرنے کے لیے انہوں نے اب یہ رنگین صفحات خواتین کے مختلف موضوعات پر، ثقافت کے اعتبار سے، خواتین کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا، اور ایک نئی لانت جو ہے اور خباثت اس صحافت کے اندر آ گئی۔ اخبار کا کام تو خبریں دینا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ویوز پیش کر دینا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کرے۔ چنانچہ جب یہ پروموشن شروع ہوئی، اور خود نوائے وقت بھی اس ایک حد تک اس کے رنگ میں رنگنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ مسئلہ کمپٹیشن کا تھا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، تو پھر جنگ کے خلاف بھی ہم نے احتجاج کیا تھا، جنگ کے باہر کھڑے ہو کر احتجاج کیا تھا، اور مجید نظامی صاحب سے جا کے والد محترم نے ملاقات کی تھی کہ خدا کے لیے آپ تو دیکھیں، آپ کا تو ایک معیاری ایک صحافت ہے، آپ ایک نظریاتی اعتبار سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان اور مقصد مقاصد پاکستان کے حوالے سے آپ سینسیٹیو ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ بلکہ ایک کوٹیشن حمید نظامی کی پیش کی تھی، وہ بہت پرانے اخبار شروع میں جب پاکستان قائم ہوا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ صحافت کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں، اور یہ گھروں کے اندر سانپ اور بچھو داخل کرنے کے مترادف ہے، اس قسم کی فوش چیزیں چھاپنا یا فوش باتیں یا اس طرح کی تصاویر چھاپنا اخبار میں۔ وہ کوٹیشن ان کے سامنے رکھا گیا تھا کہ حضرت یہ دیکھیے حمید نظامی صاحب کیا کہہ رہے تھے، اور اب آپ نے کیا کام شروع کر دیا۔ بات کہ یہ بھی ایک طویل عرصے سے یہ معاملہ ہمارا ایک خاص ٹیمپو کے ساتھ یہ چل رہا ہے. اس کے خلاف مظاہرے پورے بڑے بڑے شہروں کے لیول پر بھی اور محلوں کے لیول پر بھی تنظیم اسلامی کرتی ہے اور کر رہی ہے, ابھی بھی مسلسل کرتی رہی ہے, آواز اٹھاتی رہی ہے. لیکن اب خاص طور پر فحاشی کا جو طوفان اتنا آگے بڑھ گیا ہے تو اس کو ہم ایک تحریک کی شکل دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو پچھلا سیمینار ہوا تھا اس میں بھی میں نے ذکر کیا تھا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں. ہر مسلمان کا یہ مسئلہ ہے کہ حکومت کو توجہ دلائی جائے کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب ہے اس کو روکا جائے. یہ ہمیں نہیں چاہیے, گھروں کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اولاد جو ہے اس کے ذہن خراب ہو. ٹھیک ہے چینل دیکھنا پڑتا ہے, خبریں ہیں, کوئی انفارمیشن ہے, لیکن یہ گند کیوں آ رہا ہے ساتھ؟ اس کو جو کیمرہ کس لیے بنایا تھا؟ اس کو روکنے کے لیے, لیکن وہ اسی کو تحفظ دے رہا ہے آج. تو یہ کوئی عوام کی طرف سے کوئی بھرپور آواز جائے گی تو شاید ان کے کانوں پر کچھ جوں رینگے, ورنہ تو عملاً کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا تھریش ہولڈ لیول بڑھتا جا رہا ہے. پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ سر پہ دوپٹے کا مسئلہ شاید آیا تھا ٹی وی میں, اب آہستہ 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 وہ بڑھاتے بڑھاتے کہاں لے گئے ہیں کہ آپ کا ٹالرنس لیول جو ہے یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی ہیں, اور گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سب کچھ دیکھا جا رہا ہے اور احساسات پر کوئی جو نہیں رینگ رہی. تو یہ تو بڑھتا چلا جائے گا, یہ تو کوئی فرق نہیں رہے گا, اور پھر قریب پہنچ گیا ہے کہتے ہیں لوگ بتانے والے کہ ہم جو ویسٹ کے اندر ہو رہا ہے اور جو فحاشی اور یعنی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہے وہ سب کے سب ہمارے ہاں بھی اویلیبل ہو گئی, اور اس کو ایک درجے میں ایکسپٹنس حاصل ہوئی. لہذا احتجاجاً آواز اٹھائی جائے. اسی پہلو سے میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. ویسے تو اس سیمینار میں بھی میں نے گفتگو کی تھی, اور چونکہ یہ جمعے کا خطاب ہے تو قرآن مجید کی چند آیات کے حوالے سے میں اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالوں گا. سورہ آراف کے تیسرے رکوع میں, ویسے تو دوسرے رکوع سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہو جاتا ہے. ایک بات جان لیجئے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار, شیطان کا ایک مقصد حیات ہے, وہ بھی آپ کو معلوم ہے. قرآن مجید میں سات مرتبہ قصہ آدم و ابلیس ریپیٹ ہوا, اگرچہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی ایک اضافی ڈائمینشن بھی ہے, یہی نہیں ہے کہ سیم الفاظ میں اور ایک چیز ریپیٹ ہوئی ہے. قصہ آدم و ابلیس سات مرتبہ سات جگہوں پر آیا ہے, اور اس کی مختلف ڈائمینشن جو ہیں وہ ان جگہوں پر واضح کی گئی ہے. اس میں جو چیز کامن ہے کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور انسان کو بتا دیا گیا کہ اس کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں ورغلائے, جیسے کہ حضرت آدم کو بھی ورغلانے میں وہ کامیاب ہو گیا تھا تمہارے جد امجد, یہ ایک تجربہ کرا دیا گیا تھا, اور ورغلا کر تمہیں اللہ تعالی کی نافرمانی پر آمادہ کرے, اور تمہیں جو اللہ نے مقام دیا انسانیت کا اس سے گرا کر حیوان کی سطح پر لے آئے, اور جہنم تمہارا جو ہے پھر وہ مقدر بن جائے. یہ ہے مشن شیطان. اسے یہ تو معلوم ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے, اس نے جو اللہ کے سامنے ڈٹائی کا معاملہ کیا ہے اور حکم عدولی آخری درجے کی ہے, اس کا نتیجہ اس کو معلوم ہے. وہ حسد اور تکبر اس کی وجہ سے وہ اپنی غلط بات پر اڑا رہا, لیکن ساتھ ہی اس نے مہلت مان لی کہ اب مجھے مہلت دے کہ میں ان کو برگلاؤں گا اور قیامت تک کی مجھے مہلت دے, اور وہ دے دی گئی. اس کا ایک ہی مشن, اسے انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں, وہ سب سے بڑا دشمن ہے, اور اس کی دشمنی کا اصل مظہر یہی ہوگا, اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں. یہ انسان جنت میں نہ جا سکے, اس کو جو اونچا مقام اللہ نے دے دیا ہے اس مقام کے حوالے سے اس مقام کو برقرار رکھے گا تو اس کا انجام بہت اعلیٰ ہے, وہ ابدی جنت ہے. بس اس مقام سے گرا دے حیوانیت پر لے آئے تاکہ جہنم اس کا مقدر بنے, یہ ہے اس کا اصل شروع. اور جن ذرائع سے وہ انسان کو ورغلاتا ہے اور اپنی پٹری پر لانے کی کامیابی حاصل کرتا ہے, اس میں ایک بہت بڑا مؤثر ذریعہ یہ فحاشی اور عریانی. یہ اس کی واردات طریق واردات میں اہم ترین ہے. رچ ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ فحاشی اور بے حیائی اور عریانی جو اس کے ہم عادی ہوتے جا رہے ہیں اور ایک نارمل بیہیویئر بنتا جا رہا ہے. انصار عباسی بھی اس پر بہت سے کالم لکھ چکے ہیں اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں کہ بے حیائی اتنی ہو گئی ہے کہ اب والدین بھی اپنی جوان بچیوں کو کالج کے فنکشنوں میں ڈانس کرتے ہوئے اور لڑکوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے لطف اندوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو فخر سے بتاتے ہیں کہ وہ جو ڈانس کر رہی ہے اور وہ گا رہی ہے وہ میری بیٹی ہے. ایک کالم میں اس نے اس انداز سے بھی لکھا تھا کہ لیول یہ ہو چکا ہے. کیا یہ نارمل بیہیویئر ہے انسان کا یا اب نارمل ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو طے کریں نا. اس کو انسان کا نارمل بیہیویئر کہیں گے اس لیے کہ نارملسی کے حوالے سے جا رہا ہے. انسان نے جب اپنے آپ کو ایکویٹ کر دیا حیوان کے ساتھ, حیوان تو کوئی لباس وغیرہ کا قائل ہی نہیں ہے, وہاں تو تصور نہیں ہے, لہذا بے لباسی جو ہے اب ایک نارمل بیہیویئر کا مقام اختیار کر چکی ہے. اور انتہا یہ ہے کہ جو چھپانے کی چیز تھی اس کو تو سب سے زیادہ بے حجاب کر دیا گیا ہے. مستورات, مستورات خواتین کے لیے لفظ ہے, مستور کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز. عورت, عورت عربی کا لفظ ہے, مستور جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے, فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے. عورت بھی چھپائے جانے کے لائق چیز, اسے مکشوفات بنا دیا گیا کہ نہیں اس کو تو بالکل برہنہ کر دو. مرد البتہ کچھ نہ کچھ کپڑے لباس پہنے, اب یہ بیہیویئر بنا دیا گیا ہے, اس میں صدیاں لگی ہیں انسان کو یہاں تک پہنچنے میں. ایک شیطان ابلیس, ابلیس کی اپنی پلاننگ ہے, اور جو ابلیس کا سب سے بڑے ایجنٹ ہیں یہود ہیں, ان کا بہت بڑا حصہ ہے اس کے اندر. انہوں نے درجہ بدرجہ انسان کو یہاں تک پہنچایا ہے, ایک بڑی محنت کی ہے انہوں نے. جہاں شیطان بھی تو محنت کر رہا ہے صبح و شام, اس کے چیلنج چاٹے بھی لگے ہوئے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کیونکہ اس وقت انسان اب یہ سمجھ رہا ہے یہ ایک انسان کا نارمل بیہیویئر ہے, ضرورت نہیں ہے لباس پہننے کی, اور لباس ہو بھی تو صرف اور صرف فیشن کی خاطر. اٹریکشن مرد کے لیے جو ہے عورت کے اندر زیادہ لباس کے ساتھ ہے یا بے لباسی کے ساتھ ہے؟ لباس کا مقصد بھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرے وہ, اور بے لباسی کا مقصد بھی یہی ہے, لہذا لباس پہنو نہ پہنو برابر. اصولی طور پر جان لیجئے کیا ہے. دیکھیے اگر تو ہم ایکویٹ کریں گے اپنے آپ کو حیوانات کے ساتھ تو ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن کیا انسان محض حیوان ہے؟ انسان اور حیوان میں اصل فرق کیا ہے؟ انسان کے اندر پورا حیوان موجود ہے لیکن اس میں ایک اور شے بھی ہے, جسے کہا جاتا ہے نا یہ دو چیزوں کا مرکب ہے, حیوان اور فرشتہ. آدمی زیادہ طرفہ معجونست, از فرشتہ سرشتہ بز حیوان. انسان کے اندر دو چیزیں ہیں, پورا حیوان تو موجود ہی ہے اس لیے کہ حیوان کے اندر جو جبلی تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے انسان میں ہیں. بھوک بھی ہے, جنسی خواہش بھی ہے, غصہ بھی ہے, انتقام بھی ہے, آگے بڑھ کر دوسرے کا حق چھیننے کا بھی ایک, جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس, یہ تو اصل میں حیوانوں کا قانون ہے نا. یہ ساری ٹینڈنسیز موجود ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ایلیمنٹ اور ہے, اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. اور وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ ڈیوائن ایلیمنٹ ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس کا تعلق عالم امن سے ہے, عالم خلق سے نہیں ہے. وہ روح وہ ہے جس روح کے لیے قرآن مجید میں اس روح کو انسانی روح, فرشتوں جبرائیل کے لیے لفظ روح آیا, وحی کے لیے روح آیا. یہ کوئی اس لیول کی کوئی اور ہی شے ہے, اور وہ انسان میں بدیت کی گئی ہے. اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری, اقبال ہی کہتے ہیں, بلکہ اس سے پہلے یہ شے سننا چاہیے کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. یہ خاکی وجود ہے لیکن ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں. غافل تو لذا صاحب ادراک نہیں ہے. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. وہ جو روح ہمارے اندر ڈالی گئی ہے اس کو ہم ایز سچ سمجھ نہیں سکتے، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، اور ہمارا یہ جو ذہنی سانچہ ہے یہ عالم خلق اور زمان و مکان کی حدود کا پابند ہے، قیود ہے، اس سے باہر اس کی رسائی نہیں ہے. لہذا جب پوچھا گیا کہ یسرون کار روح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، اس کا تعلق امر رب سے ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ان معاملات میں مگر برائے نام، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے. لیکن اس روح کے مظاہر موجود ہیں انسانوں کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں انسانیت، یہ انسانیت کا پیکر ہے. پورا حیوان اندر موجود ہے لیکن اس کا بیہیویئر کیا ہے؟ شرافت، دوسروں کی ہمدردی، خدمت خلق کے کام، حیا. حیا ایک بہت بڑا اس کا اظہار ہے، وہ جو اندر ایک اسپارک ہر شخص کے اندر ڈالا گیا ہے جس نے اس کو انسان بنایا، ورنہ وہ حیوان تھا. تبھی تو فرشتے نے، ابلیس نے یہ جو سب سے بڑا اعتراض کیا تھا اور اپنے لیے جو دلیل دی تھی، یا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین، پروردگار تو نے حکم دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں آدم کو، یہ خاک کا پتلا، میں اس سے بہتر ہوں تخلیق کے اعتبار سے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے کیچڑ سے، دلدلی زمین سے، مٹی سے جو ہے اس کو پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے صرف وہ حیوانی وجود تھا، اور حیوان کے ہونے کے ناطے یقیناً انسان کے بہت انفیریئر ہے جن کے مقابلے میں. جس چیز نے اسے بنایا، مسجود ملائک، اشرف المخلوقات، وہ ڈیوائن اسپارک. چنانچہ یہ وہ حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو بھول جائیں گے، اور شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے ہمارے ان حیوانی جذبات کو اکسا کر، اور باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، غصہ، انتقام، یہ وہ ساری چیزیں، لیکن اب بے حیائی، فحاشی، عریانی، اس کو کلچر کا نام دے دیا گیا، یہ ثقافت کا نام دے دیا گیا، اسے نارمل بیہیویئر قرار دے دیا گیا، یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. کسی دوسرے کے حقوق پر آپ جھپٹیں گے تو بہرحال لوگ یہی کہیں گے بھائی زیادتی ہے. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو حیوانیت کے یہ جو مظاہر سامنے آ رہے ہیں عریانیت کے، اس پر کسی کو پریشانی نہیں ہے. یہ تو انسانی ترقی کا گویا کہ ایک تسلسل ہے، اسی طرح کے اندر ایک اگلی منزل ہے جس پر ہم پہنچے ہوئے ہیں. لہذا اس بنیادی نقطے کو سمجھیں، یہ چیز اگر نکل گئی، اور یہ حیا بہت اہم شے ہے، یہ اگر چلی جائے تو پھر انسان حیوان رہ جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے، علم تستحی فاصنع ما شئت، تو کرو جو چاہے، یعنی پھر انسانیت ختم ہے، جیسے حیوان جو چاہے کرتا ہے تم بھی کرو. یہی تو ایک پردہ ہے، اصل پردہ جو ہے درمیان میں انسان اور حیوان کے، وہ حیا کا ہے. شراب کیوں حرام کی گئی؟ وہ اس پردے کو کمزور کرتی، اس حیا کے پردے کو اٹھا دیتی. چنانچہ اب حیوانیت اور بہیمیت کے لیے رستے کھل جاتے، ورنہ طبی اعتبار سے بہت سے فوائد بھی ہو چاہے اس میں. تو بے حیا خواہی، بے حیا باشی، وہ ہرچے فارسی کے الفاظ ہیں، اس وقت ذہن سے نکل رہے ہیں، بے حیا باش ہو ہرچے خواہی کن، بے حیا بن جاؤ پھر جو چاہو کرو. آج یہ ہے صورتحال. لہذا اس بے حیائی کو جاننا چاہیے کہ یہ حیوانیت، بہیمیت، یہ اس کا اظہار ہے، اور اپنی انسانیت سے استعفی دینے کے مترادف. اور جب آپ نے انسانیت سے استعفی دے دیا تو پھر منزل معلوم ہے کیا ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے جنوں اور انسوں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے. یعنی انسانوں اور جنات، یہی دو ہیں نا اس وقت جن کی وصولیت ہو رہی ہے، جن کو امتحان گاہ میں بھیجا گیا ہے، دونوں زمین پر ہیں. وہ کافی ان کی رسائی آسمانوں میں بھی ہے، ہم بھی رسائی کے لیے میزائل وغیرہ تیار کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اس کے بغیر بھی پہنچتے، وہ بہت سے اعتبارات سے اس سے ہم سے سپیریئر ہے اس بانی میں. تو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم تیار کی ہے بہت ڈھیروں انسانوں اور جنات کے لیے، کثیر تعداد میں جن اور انسان گویا کہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ کون ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جو آسمانی ہدایت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، وہی آسمانی کی طرف جو فطرت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، حیوانی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. عقل دی ہے، دل دیا ہے، اس سے وہ سوچ نہیں رکھتے جو انسانیت سے مطلوب ہے، مادیت سے ماورا ہو کر عقائد کو دیکھے. آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کا سا دیکھتے ہیں، عبرت پذیری نہیں حاصل کرتے. کان دیے ہیں، اس سے سنتے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی عبرت آموزی نہیں ہو رہی. اولئک کالانعام، یہ تو چپایوں کی مانند ہیں، انسان نہیں ہیں، جانور ہیں. بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر. جانوروں کو تو اللہ نے اس مقام پر اٹھایا ہی نہیں ہے، ان کے اندر وہ شے دی نہیں ہے، وہ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو ان کی اپنی جبلت کا حصہ ہے، لہذا ان کو تو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن انسان جسے جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا، وہ اگر اس سطح پر آ جائے گا تو بلوما غل، بدتر ہے جانوروں سے. اس حقیقت کو سمجھنے، جب بلوما غل ہے تو پھر جہنم ہی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ. یہ ہے سب سے اہم نقطہ. چنانچہ میں جو آیات میں نے تلاوت کی ہے ان کا میں ترجمہ کیے دیتا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوواتکم وریشا، اے اولاد آدم، اس سے پہلے قصہ آدم اور ابلیس گزر چکا اور کیسے جو ہے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا کو ان کے ساتھ جو تھی کیسے شیشے میں اتار کر اور اپنی بات کا قائل کر لیا اور پٹری سے اتار دیا اور ایک گناہ پر آمادہ کر لیا. وہ پوری تفصیل، بڑی تفصیل آئی ہے یہاں سورہ آراف میں، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوا، انہیں برہنگی کا احساس ہوا، جنت کے کپڑے اتر گئے ان سے. اب یہ اس کا یہ دیکھیں کہ تعلق ہے، شیطان کی بات ماننے کے نتیجے میں وہ انسانیت جو ہے وہ برہنگی ہوئی ہے اور وہ ایک عجیب کیفیت جو ہے ان پر طاری ہوئی ہے. اس کے بارے میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس بھی نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے لباس کا سامان بھی انسان کے لیے فراہم کیا ہے. یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری پردہ داری بھی کرتا ہے. اس لباس کا اصل مقصد پردہ داری، ستر. جانور کو اس کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ہے، انسان کے اندر حیا ہے، ان چیزوں کو چھپانے کا اس کے اندر فطری مادہ ہے. اور وہ حیا کا عنصر آپ نوٹ کریں گے کہ لڑکیوں میں زیادہ ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، بلکہ ان کا تو اصل زیوری حیا ہے. وریشا، اور یہ لباس آرائش کا ذریعہ بھی ہے. یہ آج کل والا لباس نہیں، کہ لباس کا مقصد ہی اپنے جسمانی نسوانی اعضاء کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنا ہے. جسے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کاسیات عاریات، شاید یہ اس وقت کے لوگوں کو سمجھ نہ آیا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. آج اس کا نمونہ آپ دیکھیں گے ہر طرف، کپڑے پہنے ہوئے بھی برہنہ، جن چیزوں کو مستور کرنا اصل مقصود تھا، ان کپڑوں میں بھی ان کو نمایاں کر دیا جاتا ہے. یہ آج کل کا جو فیشن ہے نا، یہ تو اس کی ایکسٹریم ہے، انتہا ہے. کپڑا بھی اچھا خاصا استعمال کرو لیکن پھر برہنہ رہو. اور کس طریقے سے یہ فیشن چلتا ہے، کس تیزی سے پھیلتا ہے. آپ کسی گاؤں اور دیہات میں بھی چلے جائیں، اب وہاں بھی یہی ہے. خواتین کے جو چاک ہیں وہ قمیض کے، وہ یہاں تک پہنچے ہوئے، اور آگے لہرا رہا ہے جو ہے وہ کپڑا زمین تک، پاگل پن کی انتہا. لیکن یہی فیشن، یہی کلچر ہے، یہی حسن ہے، یہی معیارات ہیں، یہ شیطنت کا ننگا ناچ ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ تو لباس کا اصل مقصد تو ستر پوشی ہے، چنانچہ جو ستر کو ڈھانپنے کے علاوہ جو خاص طور پر خواتین کے اعضاء ہیں اور جسمی کے اٹریکشن ہے جنسی اعضاء، ان پر اضافی کپڑا ڈالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے دین نے تلقین کی ہے، اور جس کا حاصل آخر یہ کہ گھر سے باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ ہو، پورے پردے کے ساتھ ہو، بن سنور کر نہ نکلے باہر، جو بننا سنورنا ہے وہ گھر میں ہو اپنے شوہر کے لیے ہو۔ آج یہ ساری اقدار الٹی ہو چکی ہے اور یہی ہمارا سب، کیا مسلمان اور کیا کفار اور کیا دہریے اور کیا ملحد، سب ایک ہی رنگ میں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ساتھی بڑی خوبصورت نصیحت، اور جو تقوی کا لباس ہے یعنی اس سب کے اوپر اگر تقوی کا بھی لبادہ ہوگا تو ہر چیز پھر اس کے اندر نکھار آئے گا جو اصل مقصود ہے اللہ، پھر تو ہر عمل جو ہے وہ نکھر جائے گا اور وہ انسانیت کا ایک نمونہ ہوگا۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے بنی آدم دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے نکال باہر کیا تھا تمہارے دونوں ماں باپ ابوی آدم و حوا کو جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے کیا کیا تھا ان سے جنت کا ان کا لباس اتروا دیا تھا، لیوریہما سواتہما، تاکہ ان کی بے پردگی ان پر ظاہر ہو، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یعنی شیطان کا تو اصل کام یہ ہے انسان کو بے لباس کرنا، ایک مانوی اعتبار سے اس نے تمہارے جد امجد کو بھی کر دیا تھا لیکن اب عملی طور پر وہ تمہیں کر رہا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کا وہ ایک اکیلا نہیں ہے، اس کے تو گباشتے بے شمار ہیں، وہ دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ کیسے حملہ آور ہوتے ہیں تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا، غیر محسوس طور پر وہ تمہارے سوچ کا حصہ بن جاتی ہے وہ چیز جو شیطان تمہیں جس پر ڈالنا چاہتا ہے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم ان شیطان کو دوست بنا دیتے ہیں، ولی اور ساتھی بنا دیتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے، ہم شیطانوں کو ان کا دوست اور ساتھی بنا دیتے ہیں اور وہ انہیں شیطان اپنی مرضی کے قالب میں ڈھال لیتا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اب یہ شیطانی ایک بہت بڑا کام کیا تھا، یہ فحاشی اور یعنی، اور جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، قالوا وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اسی پر پایا تھا، یہ فوش کام کیا تھا جس کا اشارہ ہو رہا ہے، مکہ کے جو قریش تھے ظاہر بات ہے کہ وہ بیت اللہ کو مانتے تو تھے، اگرچہ 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، حج تو کرتے تھے، حج تو ان کے اندر جو ہے وہ تو چلا آ رہا تھا، ہر سال حج بھی ہوتا تھا، ان کے جو تلبیہ تھا اس کے اندر توحید بھی تھی لیکن ساتھ ہی شرک کا جو ہے وہ فلیور بھی تھا، لبیک اللہم لبیک وہ بھی کہتے تھے، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، ساتھ بیچ میں ڈنڈی مار جاتے تھے، ایک طرف کہتے تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر سوائے ان شریکوں کے کہ جو تیرے ہی اختیار میں ہیں، تملکہ وما ملک، تو بہرحال اب وہ بھی کر کیا رہے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، شیطان کے فریب میں آ کر شیطان نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ ان کے ذہنوں میں یہ تصور رچ بس گیا کہ برہنہ ہو کر طواف کرنا یہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، وہ کہتے ہیں ہم نے تو آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ ہرگز فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ پر تم بہتان باندھتے ہو جس کا تم علم نہیں ہے؟ قل امر ربی بالقسط، کہہ دیجیے کہ میرا رب تو مجھے حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا. واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور یہ کہ اپنا ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو. ودعوہ مخلصین لہ الدین، اور اسی کو پکارو خالص، اسی کے بندے بن کر اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. کما بداکم تعودون، جیسے اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا وہ لوٹائے گا، تمہیں دوبارہ بھی لائے گا اور ہر چیز کا حساب ہوگا. وہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ ہدایت جو نبیوں کے ذریعے آئی، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کو قبول کر لیا، اختیار کر لیا. وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر گمراہی جو ہے وہ ثبت ہو چکی ہے، وہ مان کر دینے والے نہیں ہیں اور اب اللہ نے بھی ان پر مہر ثبت کر دی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا ولی، اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست اور رفیق، اپنا خیر خواہ سمجھا ہے. ولی شیطان کے باتوں پر چل رہے ہیں، اس کی جو ہے ڈکٹیشن کے اوپر عمل ہو رہا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. جس کی انتہا اب یہ ہے کہ یہی کلچر ہے، یہی ثقافت ہے، جتنا آپ اس میں آگے بڑھیں کوئی گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں. اور اس میں جو ہے وہ کیٹ واک بھی ہو رہی ہے، کبھی تو سوچتے تھے باہری ہوتی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، سب کچھ شروع ہے اور کلچر کے نام پر. اور سمجھتے کیا ہیں کہ یہ صحیح رستے پر ہیں، یہ ہے اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے مہذب لوگ. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنے لباس جو ہے اس کو پہنا کرو، زینت اختیار کیا کرو ہر عبادت کے وقت، یعنی جو بھی عبادت ہے اس میں اپنے ستر وغیرہ کا پورا اہتمام کیا کرو. اور یہ جو ایک غلط رسم وہاں پڑی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 کے خطبہ حج میں، وہ جو سن 9 کے حج کے موقع پر جو پیغام بھیجا تھا تمام قبائل عرب کو، اس میں یہ بھی تھا کہ آئندہ کوئی مشرک جو ہے یہاں پر بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور یہ جو طواف کا یہ طریقہ ہے یہ اب آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام اور ممنوع ہے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. اس سے پہلے عرب قبائل آتے تھے اور وہ کرتے تھے. وَلَا تَقْتُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں جو جائز راستہ ہے، جو بھی ہے، بھوک ہے کھاؤ پیو. انسان کے اندر جنسی طلب رکھی ہے اور اس کو ہی ذریعہ بنایا ہے انسان کے فروغ کا، نسل آدم کے فروغ کا، تو اللہ تعالیٰ کی اس سکیم کا حصہ ہے. تو جو جائز راستہ اس کو اختیار کرو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور حد سے مت نکلو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے. یہ ہے چند باتیں جو میں ابھی کہہ سکا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں یہ شیطانی ایجنڈا ہم پر کس طرح سے اب نافذ کیا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب یو این او کے تحت پوری دنیا میں جو بھی ارکان ہیں یو این او کے، اقوام متحدہ کے، ان سب کو اس ایجنڈے کا پابند کیا جا رہا ہے جو وہاں سے آرڈرز آتے ہیں، اور جس میں کہا گیا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ پروسٹیٹیوشن، یہ ہرگز قابل نفرت شے نہیں ہے، یہ بھی جیسے مزدوری کا ایک طریقہ ہے تو یہ بھی ایک مزدوری ہے، لہذا اس کو اس انداز سے دیکھنا یا اس انداز سے اس پہ کمنٹ کرنا یہ قابل دست انداز یہ پولیس ٹھہرے گا. اسی طریقے سے ساری وہ چیزیں جو ہیں جو ان کو عام کر دیں اور خاندانی زندگی کو مشکل سے مشکل بنا دے، جب خاندانی زندگی مشکل سے مشکل ہوگی تو اس طرف رستے زیادہ کھلیں گے. اسی میں یہ بھی ہے، ہر ادارے کے اندر خواتین بھی لازماً، گورنمنٹ کے ادارے میں اتنے پرسنٹ لازماً ان کو بھی جاب دی جائے، آپ کی اسمبلی کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ اتنا حصہ عورتوں کا ہونا چاہیے. اور اس پر پرویز مشرف نے وہ جو وہاں سے انسٹرکشن آئی ہے اس سے بڑھ کر عمل کیا ہے. دنیا میں کہیں اور اتنا نہیں ہو رہا وہ پرسنٹیج جو ہمارے ہاں ہو گئی، اس لیے کہ یہ سارے رستے کھلتے ہیں فحاشی کے اور مواقع ملتے ہیں، جو ہم نے سارے دروازے کھول دیے ہیں اور اب اوپر سے بھی احکام ہیں. لہذا یہ کہ آپ کی گورنمنٹ کے اداروں میں بھی سب سے پہلے تو خواتین کی جو ہے سیٹیں پوری کی جائیں گی. یہ ہے جو اب ترقی کا راز ڈھونڈ لیا مسلمانوں نے المیہ یہ, اور اس کے ذریعے شیطنت جو ہے جو اپنا جو اثر دکھا رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے. خاندان تباہ ہو رہے ہیں, فیملی سسٹم ختم, بے حیائی اور یعنی فحاشی زنا سب سے آسان ہر جگہ اویلیبل. یہ اپنی انسانیت سے مستعفی ہونے کے مترادف ہے اور اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہمیں اس راستے سے بچائے, ہماری آنکھیں کھلیں کہ ہم جا کس طرف رہیں. اس وقت بالکل حالات مختلف ہیں, سوچنے سمجھنے والے گویا ملک کے بہی خواہ وغیرہ وہ سب اس ساری ترقی کو بہت ہی نارمل انداز سے لے رہے ہیں اکثر و بیشتر, الا ماشاء اللہ. بہرحال اگر ہم نے شیطان ہی کے اس صف میں کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہر اعتبار سے تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو راستہ ہمارا درست ہے. اور اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر فوری طور پر پلٹنا ہوگا. تو کم سے کم یہ ہے کہ یہ بات ہم حکومت تک پہنچا دیں. چنانچہ آپ اس تحریک کا حصہ بنیں. اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ یہ ہینڈ بل ہے جو آپ کو دیا گیا تاکہ کچھ پتہ تو چلے کہ یہ فحاشی اور یعنی دین کے اعتبار سے اس کا کیا مقام ہے, شیطانی عمل ہے. آج جو میں نے گفتگو کی ہے ابھی بہت تھوڑی سی تھی, بہت سی باتیں رہ گئی ہیں, بہت سے مقامات قرآن مجید کے حوالے سے ہیں, لیکن میں نے ایک اصولی بات آپ کو بتائی ہے کہ یہ جان لینا چاہیے کہ وہ معمولی معاملہ نہیں ہے, اپنی انسانیت سے مستعفی ہونا ہے اور شیطان کے صف میں شامل ہونا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مہم ہے کہ آپ حضرات کے دستخط ثبت ہوں, یہ شیٹ باہر ہمارے لوگ ساتھی موجود ہیں اور وہ مختلف اسٹال انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, یا اس کے اوپر عنوان یہ ہے کہ اخبارات, رسالوں, ٹی وی چینل, سائن بورڈز, انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے پھیلائی جانے والی فحاشی پر پابندی کا مطالبہ. چنانچہ دستخط آپ حضرات کے ہوں گے اس عبارت پر کہ میں اپنا نام, ولد فلاں, شہر فلاں, حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ وطن عزیز میں ہر قسم کی فحاشی اور بے حیائی کی اشاعت پر پابندی لگائی جائے. اور اس کے بعد دستخط ہیں اور اپنا جو بھی ہے شناختی کارڈ یا موبائل جو بھی, تاکہ معلوم ہو کہ یہ ایسے فیک نہیں ہے معاملہ بلکہ حقیقتاً لوگوں نے خود اس کے اندر حصہ لیا ہے اور وہ اپنی شناخت کو چھپا نہیں رہے ہیں. اس طریقے سے یہ بات جو ہے یہ آنی چاہیے. تو باہر آپ حضرات دستخط بھی کریں گے اس پر, اس شیٹ کے اوپر, تاکہ آپ کی طرف سے یہ بات ہم پہنچائیں. یہ پورے ملک کے اندر الحمدللہ ہم نے تحریک شروع کی ہے اور میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عوام اس حوالے سے بہت تعاون کر رہے ہیں کہ واقعی ہم سب کا مسئلہ ہے, گھروں کے اندر جو ماحول بن چکا ہے ہم نہیں چاہتے. چنانچہ اس میں اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جیسے جو حضرات اپنے دوستوں اور عزیزوں سے دستخط کروانا چاہیں وہ یہاں سے شیٹس حاصل کرنے باہر, اور اس عزم کے ساتھ لے جائیں کہ اور دوستوں کے بھی آپ نے دستخط لینے ہیں اور پھر یہ یہاں پر آپ نے پہنچانا ہے, باہر کاؤنٹر پہ دیتے جائیں, اگلے جمعے لے آئیں یا اس دوران بھی کسی کو موقع ہو, اور جتنی مزید شیٹس لینا چاہیں اس کے بعد لیں, لیکن یہ کہ اس کے اندر اپنا بھی حصہ ڈالیں تو کم سے ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ضرور تھا. اگرچہ ہمارے پاس اختیار تو نہیں ہے کہ ہم پورے نظام کو بدل دیں, لیکن اپنی آواز تو پہنچانے کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کیا ہے, ہاتھ پاؤں مارے ہیں اس حد تک معذرت ادا ربی کو مری بات ہو سکے. تو بس یہ اس کے حوالے سے تھا. اگرچہ حالات حاضرہ میں ایک دو چیزیں بہت اہم ہیں, مجھے چند منٹ دے دیجئے. راولپنڈی سانحہ جو ہوا ہے اب اس پہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت ہی انتہا درجے کا اس ملک کے لیے یہ بدقسمتی کا معاملہ ہوا اور تقریباً یک طرفہ معاملہ تھا, یہ بات بھی جو ہے وہ سامنے ہے, مجھے اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ انتظامیہ نے بعد میں وہاں پر, تو اس وقت تو انتظامیہ کی اور حکومت کی نااہلی انتہا کی تھی, لیکن بعد میں اس حوالے سے جو حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے وہ اچھی بات ہے, اور چینلز نے بھی اس کو زیادہ نہیں ابھارا کہ اشتعال انگریزی ہو اور اس سے معاملہ بگڑے. لیکن یہ چیز چینلز کو ہر موقع پر کرنی چاہیے, صرف یہ نہیں کہ کسی ایک خاص فرقے کے حوالے سے مسئلہ ہے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جو ہیں یہ ایک حکمت بھری پالیسی اور مثبت کردار ادا کر رہے ہوں, یہ ہر موقع پر ہونا چاہیے. جبکہ عام طور پر ان کا رویہ اور طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. بجائے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے وہ چاہتے ہیں کہ آگ ذرا سا بھی پھیلی ہے تو وہ قابو سے باہر کر دیں. حکومت نے عدالتی کمیشن کا قیام اور تحقیقات کی بات کی ہے, یہ بہت اہم ہے یہ, لیکن عوام کو اعتبار اب کوئی رہا نہیں ہے. کبھی کوئی حقیقی رپورٹس آئی نہیں, کبھی ملزموں کو کیفر کردار تک پراپر طریقے سے پہنچایا نہیں گیا. یہ المیہ ہے ہمارا, بہت بڑا المیہ, اور ہماری نااہلی جو ہے بحیثیت قوم اس کا ایک بہت بڑا ثبوت. فیلڈ نیشن اس اعتبار سے ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اور یہ کہ مجرم پکڑے جا رہے ہیں, اٹھائے جا رہے ہیں, کون ہے لا کے سامنے ان کو کھلے عام مقدمہ چلاؤ اور پھر ان کو سزائیں دو تاکہ پتہ لگے. یہ پردہ داری کس بات کی ہو رہی ہے؟ تو یہ المیہ ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے اگر اس کے اوپر یہ کاروائی پراپر طریقے سے نہ ہوئی اور بر وقت جو ہے وہ عدالتی کمیشن اور اس کی کاروائی مکمل نہ ہوئی اور ملزموں کو قرار واقعی سزا اگر نہ دی گئی تو پھر یہ آگ قابو سے باہر ہو جائے گی اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہوگا. دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ جو آج ہوا ہے ہنگو پر, امریکہ کی ڈٹائی کی انتہا ہے. اس نے صاف گویا کہ ہمیں میسج دے دیا کہ تم قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں پہ احتجاج کرتے ہو, لو ہم تمہارے سیٹرڈ علاقے میں بھی مارتے ہیں, جاؤ بھاڑ میں, ہماری جوتی کی نوک پہ ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. تم نے بڑے کہتے ہو ہم نے بڑی تمہاری امریکہ کی خدمت کی ہے, ہم نے امریکہ کے لیے یہ کام کیا, لیکن تمہاری حیثیت یہ ہے ہمیں اندر دی. اور اب بھی اگر ہم نے ڈرون حملوں کو نہ روکا تو ہم سے زیادہ بغیرت قوم کوئی نہیں ہوگی. ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ علاقے بہرحال فاٹا اور پاٹا کے تحت ہیں, وہ پوری طرح حکومتی جورسٹکشن کے اندر نہیں ہے, وہاں حکومتی جو ریٹ پوری طرح نہیں ہے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ان علاقوں سے دستبردار ہو گئے؟ یہ بات کسی نے کہی ہو, بہت صحیح کہی. لہذا وہاں پر ڈرون حملے ہم نے جائز کر رکھے تھے اور اب بھی صرف زیادہ سے زیادہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھائی مذاکرات کے دوران خدا کے لیے نہ کرو, باقی آگے پیچھے کر لینا. تو کیا اس علاقے سے ہم دستبردار تھے, دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آپ کا اپنا علاقہ ہے اور اپنے علاقے کے اندر آپ ڈرون کو اجازت دے رہے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ جو نکلتا ہے اس کو بھی برداشت کرو, پھر اپنے آپ کو مطمئن کرو. ان کو کیوں کہتے ہو کہ وہ غلط ہیں؟ جو ان کے پہاڑ تو تم نے توڑے ہیں اور تم نے امریکہ سے کروایا یہ سارا کام, اب وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو سارا الزام ان پر ڈالتے ہو. اپنی عقل کا ماتم کرو. اور دوسرے یہ ہے کہ اب ہنگو پر ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی اگر برداشت کر لیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹلی صفر ہیں, ٹوٹلی صفر ہیں. امریکہ کے بالکل جس آخری درجے میں نیچے لگے ہوئے ہیں. وہ ایٹم بم بھی جو ہے وہ صرف ہمارا ایک خواب ہے, وہ پتہ نہیں سہانا خواب ہے ڈراؤنا خواب ہے جو ہمارے پاس ایٹم بم ہے, لیکن اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ اب امریکہ گویا براہ راست اب پاکستان کے ساتھ وہ کرنے پر آ گیا ہے جو پہلے دن سے پتا تھا کہ امریکہ نے یہی کچھ کرنا ہے اور بتانے والے بتا رہے تھے اور امریکہ کی طرف سے روزانہ پیغامات آ رہے تھے. اب کے پاکستان کے ساتھ امریکہ وہ معاملہ نہیں کرے گا, اب ہماری دوستی مستقل ہے, ہماری وفاداری برقرار رہے گی, ہم پاکستان کے مفادات کا تحفظ کریں گے, آئندہ ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو سارے وعدے آپ کو یاد ہوں گے, لیکن آج کہاں ہم کھڑے ہیں, یہ ہے ڈوب مرنے کا مقام. اللہ تعالیٰ اب بھی اگر ہماری آنکھیں کھول دے اور کھڑے ہو جائیں, لیکن پہلے رب کا دامن تھامیں, پھر اللہ کی مدد آئے گی اور امریکہ کچھ نہیں کر سکتا. ورنہ امریکہ کے کہنے پر بھارت بھی ہمیں ہمارے ساتھ وہ کچھ کر دے گا, اس لیے کہ ہم تو ویلے بچھے ہوئے ہیں, جو بھی چھوٹی سی قوت بھی اس کو آگے کر دے گا, ہم بچھے ہوئے ہیں اور بچھنے والوں کا مقدر جو ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انجام بد سے بچائے اور ہمارے دلوں میں ایمان پیدا کرے اور غیرت ایمانی اور حیا, اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ہمیں اس صحیح راستے پر رکھے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.